بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا رحمت للعالمین محمد و آلہ طاہرین. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت عافیت اور سلامتی کے ہمراہ ہوں گے انشاءاللہ. اور جہاں کہیں بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ مشعل راہ ہے جو سرزمین قم سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے پیر کے روز آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر کے حاضر ہوتے ہیں. ایک توفیق ہے بہرحال اللہ کی جانب سے، میں اس توفیق پر بھی خدا کا شکر گزار ہوں. اور یہ بھی آپ کو علم ہے یقیناً کہ آج کل ہماری جو گفتگو ہے اس پروگرام میں، وہ صحیفہ مبارک سجادیہ کی روشنی میں ہو رہی ہے. نہایت خوبصورت مجموعہ ہے دعاؤں کا، اور ایک طرح سے اگر انسان اس سے مانوس ہوتا ہے اس صحیفے سے، تو یقیناً وہ ادب بندگی اس کے اندر آتا ہے، اور بندگی کا طور طریقہ وہ سیکھتا ہے ان دعاؤں سے. ابھی تک مختلف دعاؤں پر ہم نے گفتگو کی، آج بھی ایک ہم نے بڑی قیمتی دعا ہے، اس کو ہم نے موضوع گفتگو بنایا ہے اپنا، وہ ہے طلب مغفرت کی دعا. انسان سے کچھ خطائیں لغزشیں ہوتی ہیں، کبھی اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کو صاف کرنے کی، پاک کرنے کی اپنے نام اعمال سے، ان کی تلافی کرنے کی. اس دعا کا عنوان جو ہے اس میں ایک لفظ اور آیا ہے، اشتیاق. طلب مغفرت تو بہرحال ہر انسان اپنی جگہ پہ چاہتا ہے کہ مغفرت طلب کرے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعا ہے اس میں ایک لفظ اور ملتا ہے ہمیں، اشتیاق کا، یعنی ایک طرح سے شوق ہے، ہمیں ہمارے اندر شوق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے طلب مغفرت کے حوالے سے، کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو صرف اور صرف طلب مغفرت نہ ہو، بلکہ شوق کے ساتھ، شعف کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ ہم طلب مغفرت کریں اللہ کی بارگاہ میں. آج انشاءاللہ اس موضوع پر ہماری گفتگو رہے گی. نوی دعا ہے صحیفہ مبارک سجادیہ کی. آج بھی ہم نے ایک نہایت معظم اور معزز مہمان کو دعوت دی ہے، جن کا کئی سالوں پر محیط تبلیغی تجربہ رہا ہے، اور یقیناً آپ بھی البتہ دیگر پروگراموں میں ان کو دیکھتے رہے ہیں اسکرین پر. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسین عباس ترابی صاحب قبلہ. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اس پروگرام میں.
میں بھی بہت خوشحال ہوں کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں اس صحیفے کے ذیل میں کچھ گفتگو کر سکوں انشاءاللہ آج.
انشاءاللہ، بہت شکریہ. ورل تشریف لائے پروگرام میں، اپنا وقت دیا آپ نے اس پروگرام کو. انشاءاللہ اللہ کے نام سے آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے نوی دعا کے سلسلے میں، جس کا عنوان ہے طلب مغفرت کا اشتیاق. اس سلسلے میں دعا ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے انشاءاللہ، پھر آج کی گفتگو.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پروردگارا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، ہمیں توبہ کا موقع عنایت فرما جو تیرا پسندیدہ عمل ہے، اور ہمیں برائیوں اور گناہوں پر اصرار سے دور فرما جو تیرا ناپسندیدہ عمل ہے. پروردگار، جب ہمیں دین اور دنیا میں نقصان کا سامنا ہو تو دنیا کے نقصان اور عیب کو ہمارے قریب فرما، چونکہ دنیا چند دن کی ہے، لیکن آخرت کے عیب و نقصان کو ہم سے دور فرما، چونکہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے. اور جب ہمیں تیری اطاعت یا مخالفت کا سامنا ہو تو تیری اطاعت کی ہمت عنایت فرما، ہمارے دلوں کو اطاعت کا شوق و جذبہ عطا کر، اور ہمیں تیری مخالفت اور معصیت سے دور رکھ. ہمیں اپنے نفس کی مخالفت کی توفیق عنایت فرما، کیونکہ نفس امارہ سرکش ہے اور تیری مخالفت پر ابھارتا ہے. مگر یہ کہ تیری اطاعت کی توفیق نصیب ہو، اور یہ نفس حیوانی ہمیں برائیوں کی طرف دھکیلتا ہے، مگر یہ کہ تیری رحمت میں ہم بھی شامل ہوں.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نفس امارہ ہے جس کا کام ہی برائیوں کا حکم دینا ہے، اور اگر رحمت خدا انسان کے شامل حال نہ ہو اور خدا کی طرف سے توفیق ہمیں نہ ملے تو پھر ذرا سخت ہوتا ہے نفس امارہ کے چنگل سے اپنے آپ کو نجات دلانا. آج ہماری گفتگو، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، صحیفہ مبارک سجادیہ کی نبی دعا کے سلسلے میں آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل محترم جناب مولانا حسین عباس اور عابی صاحب قبلہ. قبلہ ایک بار میں پھر شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے پروگرام میں. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ دعا کی ایک فضا کی طرف اشارہ ہو جائے, کیا فضا ہے دعا کی, کیا اس میں بیان کیا ہے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام.
جی, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی اللہ علی نبینا وعلیہ الطاہرین. سب سے پہلے تو میں پھر ایک بار اپنے ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہوں گا.
وعلیکم السلام.
اور جیسا کہ ابھی ناظرین نے دیکھا خود کہ دعا کے عنوان سے بات روشن اور واضح ہے کہ طلب مغفرت کی دعا, اس کے ساتھ ساتھ اشتیاق. یقیناً اشتیاق یعنی ایک دلی کیفیت کا نام ہے, اشتیاق,
تڑپ.
جس طریقے سے واقعاً یہ انسان محسوس کر سکتا, آج کے زمانے میں تو انٹرنیٹ کا زمانہ, لیکن پہلے زمانے جب خطوط اور لیٹرز کا زمانہ تھا تو آپ دیکھیں کوئی اگر آپ کو سات سمندر پار سے آپ کا کوئی ساتھی, کوئی جگری دوست, بچپن کا ساتھی آپ کو کوئی خط بھیجے تو ایک اشتیاق کا تقاضا ہے کہ جیسے ہی آپ کو وہ خط ڈاکی اور پوسٹ مین کے ذریعے سے ملے آپ فوراً اس کو کھولیں اور دیکھیں کیا لکھا ہے.
صحیح.
تو حضرت یہاں پر اسی کیفیت پر اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر دعا تو سبھی ہی کرتے ہیں, لیکن حضرت یہاں پر دعا کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اشتیاق کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. اور یہاں پر حضرت جو فرما رہے ہیں دعا کے اندر, جو دعا کے اندر آیا ہے کہ توبہ جو ہے اللہ کی محبوب چیز ہے, اللہ اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے.
صحیح.
یعنی انسان خاطی ہے, انسان خاک سے بنا ہے, نور سے نہیں بنا ہے. نور سے فقط ہمارے 14 معصومین علیہ السلام تھے. انسان خاطی ہے اور اس سے خطا ہوتی ہے, تو لہٰذا توبہ, توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اس کے بعد پھر گناہ کی طرف حضرت اس دعا میں اشارہ کرتے ہیں کہ گناہ انسان کیوں کرتا ہے اور کیوں مثلا اس کے بعد فوراً توبہ کرنا چاہیے, مغفرت کرنا چاہیے. پھر حضرت ایک موازنہ کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں آخرت اور دنیا کا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو زندگی ہے بالکل مختصر ہے. یعنی آخرت کی زندگی ابدی ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے, لیکن دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں بہت کم اور کوتا ہے. تو یہ دعا کا کہنا چاہیے کہ ایک پس منظر کہہ سکتے ہیں.
ایک اور دوسرے کے ساتھ ہی آپ نے جیسا کہ فرمایا اور دعا کے عنوان سے بھی یہ چیز واضح ہے کہ جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے یا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ تڑپ ہمارے اندر ہو. توبہ تو ہم سب کرتے ہیں, مغفرت بھی طلب کرتے ہیں اللہ سے, لیکن تڑپ کے ساتھ ہو تاکہ ہمیں اندازہ یہ ہو جائے کہ جو کچھ ہم نے لغزش کی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہماری نظر میں تو چھوٹی ہے وہ, لیکن خدا کے بارگاہ میں چونکہ اس لیے کہ بہت عظیم ہے, اسی لیے بہت عظیم ہے وہ, چونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے کوئی کمی کی ہے, اس لیے وہ تڑپ ہونی چاہیے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے, اس کی تلافی کرنے کے لیے, اس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اپنے نامہ اعمال سے. اب آتے ہیں جو ایک اہم موضوع اس میں, جس کی طرف امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے, توبہ ہے.
صحیح.
اور آپ نے جیسے فرمایا کہ بہت ہی محبوب عمل ہے توبہ اللہ کی بارگاہ میں.
صحیح.
اور توبہ کی نسبت خود اللہ کی طرف بھی دی جاتی ہے, اس کو تواب کہا جاتا ہے.
صحیح.
ایک طرح سے بندے کی طرف بھی ہے, اس کو تائب کہا جاتا ہے.
صحیح.
میں چاہوں گا گفتگو یہاں سے شروع ہو. بسم اللہ.
جی, تو سب سے پہلے میں گفتگو یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا اس کا کہ پروردگار عالم کا یہ لطف و کرم ہے کہ اس نے انبیاء کے ذریعے سے, اماموں کے ذریعے سے اور تمام جو رسول اس نے بھیجے ان کے ذریعے سے انسانوں کو خیر اور شر کا راستہ بتا دیا کہ یہ حق کا راستہ ہے, یہ باطل کا راستہ ہے. اور اب انسان کو آزادی دے دی کہ کون سا راستہ چنے. اب انسان بعض اوقات گناہ کرتا ہے, اس سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں, تو لہٰذا اب یہاں پر یہ دعا ہے کہ حضرت جیسا فرما رہے ہیں صلوات کے بعد, خود یہ دعا صلوات سے شروع ہو رہی ہے, اللہم صلی علی محمد و علیہ. اور پھر حضرت فرما رہے ہیں وسیرنا علی محبوبک من التوبہ, اے پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دے جنہیں تو محبوب رکھتا ہے, جنہیں تو پسند کرتا ہے, جنہیں تو چاہتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, توبہ کرنے والوں سے اللہ راضی رہتا ہے, خوش رہتا ہے. توبہ اللہ کی محبوب شے ہے. یہاں پر اس حوالے سے میں کچھ نکات اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ کیوں, سوال, کیوں توبہ اللہ کی نزدیک پسندیدہ اور محبوب شے ہے.
ایک سوال
ہم لوگ, ایک سوال ہے یہ سب کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کیوں پسند کرتا ہے. تو سب سے پہلے اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارا جسم مریض ہوتا ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم کو ایک سردی زکام ہو جاتا ہے یا ہمارے کو کوئی بخار ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اسی طریقے سے گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارا قلب، ہمارا نفس بھی مریض ہوتا ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ توبہ ہے. لہذا توبہ جو ہے اللہ کی پسندیدہ شے ہے، اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے.
خود یہ جیسے آپ نے مثال دی جی کہ ایک مریض جیسے طبیب کے پاس جاتا ہے، وہ ڈاکٹر جی ہے، اس کو ایک خوشی ہوتی ہے ایک مریض اس کے پاس آیا ہے راہ حل کے لیے،
جی
ایک شفا طلب کرنے کے لیے اس کے پاس آیا. یہی کیفیت شاید جی یہاں بھی ایک بندہ جو ایک مریض ہے
اللہ کی راضی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور پھر دوسرے یہ کہ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے، اللہ کے نزدیک توبہ ایک محبوب شے ہے، کیونکہ توبہ کے ذریعے سے انسان گناہوں کے دلدل سے باہر نکلتا ہے، اور انسان جو شیطان کی صف میں اب تک کے کھڑا تھا، اسی توبہ کے سبب سے، توبہ کرنے کی وجہ سے وہ نکل کے انبیاء اور اماموں کی صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ مراتب اس کے ہیں، لیکن بہرحال جہاں پر انبیاء کا راستہ ہے، جو اماموں کا راستہ ہے، اس راستے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہ توبہ محبوب شے ہے اللہ کے نزدیک، کیوں؟ کیونکہ یہ وسیلہ ہے گناہوں سے رکنے کا. جب تک انسان توبہ نہیں کرتا، وہ اپنے اسی عمل کے اوپر استمرار رکھتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن توبہ یعنی اس نے ایک سیکشن لگا دیا، ایک رکاوٹ لگا دی، ایک معنی پیدا کر دیا کہ آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. توبہ یعنی یہ کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک رہا ہے. جی. اور اس کے بعد سب سے جو اہم چیز یہاں پر یہ کہ انسان جو اب تک کے برے لوگوں جو لوگ تھے، جو بری سوسائٹی تھی، توبہ کے سبب سے ان کی نگاہوں میں تو گر جاتا ہے. ایک بہت خاص بات ہے، چونکہ برے لوگ جو چاہتے ہیں سماج اور سوسائٹی کے اندر، جو برے لوگ ہوتے ہیں ہر محلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر یا ایک شہر کے اندر، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں، ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں، انہی کی ایک فرد ہو جائیں. جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو انسان ان برے افراد کی سوسائٹی سے اور ان کے کلچر سے، ان کے ماحول سے نکل کر انبیاء علیہ السلام کی صف میں اور ان کے ماحول میں آ جاتا ہے،
جو پاک و پاکیزہ
اور معنویت کا سرکل ہے. اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ کہ انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کمال کی سعادتوں کو حاصل کرے، وہ کمال کے مدارج کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے. تو انسان توبہ کے سبب ان شقاوت ابدی جو ہمیشہ باقی رہنی شقاوت ہے، بدبختی ہے، اس سے نکل کر سعادت کی منزل کی طرف آ جاتا ہے، اس کو طے کرتا ہے. اور پھر جو ایک نقطہ یہاں پر ہے جو روایت سے بھی ہے معلوم ہوتا ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے اس کو بہت تاکید کی ہے کہ گناہوں کے سبب جس طرح سے لوہے کے اوپر زنگ لگتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے قلوب، ہمارے دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور توبہ کے سبب سے، یا پھر بعض روایت کے مطابق تلاوت قرآن کے سبب سے، یہ جو قلوب کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، یہ اس توبہ کے سبب سے یہ زنگ دور ہو جاتا ہے. تو لہٰذا
یہ ایک تو میں یہ سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک معصوم ہستی ہیں، گناہ کا امکان نہیں ہے ادھر،
جی
ہم ایک عاصی بندے ہیں، اصولی طور پر اشتیاق کچھ ہمارے اندر پایا جانا چاہیے.
صحیح.
ٹھیک ہے، جب ہم طلب مغفرت کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے. وہ باوجود ہے کہ معصوم ہیں، ان کے پاس کوئی خطا نہیں ہے، ان کا نام ہے اعمال پاکیزہ ہے.
صحیح.
وہ اشتیاق، یہ تڑپ ہے ان کے اندر. یہ تڑپ کیسی ہے؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟
صحیح.
امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام
تڑپ بتایا میں نے، کیونکہ وہ معصوم ہے. لہٰذا ہم کو اللہ نے، پروردگار عالم نے خلقی ایسے کیا ہے، چونکہ دیکھیے وہ نوری ہیں، وہاں پر گناہ کا گزر بھی نہیں ہے. وہ اس کے بہت سارے اسباب بتائے ہیں جو اسلامی فلاسفرس ہیں، کہ جب وہاں گناہ نہیں تھا، پھر دعائے کمیل میں حضرت کیوں کہہ رہے ہیں،
کیوں کہہ رہے ہیں؟
یعنی ایک تو سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ ایک تعلیم مقصود تھی، کہ ہم کو تعلیم دیں،
سلیقہ
بتائیں، ڈھنگ بتائیں کیسے ہم دعا کریں. اور دوسرے یہ کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان بعض پردے حائل ہیں، لہٰذا ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں آ پاتی. لیکن جو معصوم ہے، چونکہ وہ نوری ہے، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو اللہ سے اتنا نزدیک پاتے ہیں، اتنا قریب پاتے ہیں. بعض علماء کی زندگی ملتا ہے کہ جب وہ قبلہ رخ بیٹھتے تھے تو اپنے پیر نہیں پھیلاتے تھے. یعنی کیا
احترام،
یعنی کیا کہ اللہ وہاں پہ مود، اللہ کوئی مادی شاہ جو بیٹھا ہوا ہے،
احساس جو ہے،
احساس. ہاں، یہ احساس اہم چیز ہے. تو بعض علماء کی زندگی ملتا ہے کہ وہ جب قبلہ رخ بیٹھتے تھے تو اپنے پیروں کو نہیں پھیلاتے تھے، اب یہی چیز آپ آئیے ایک عالم بہرحال و خطاکار ہے معصوم نہیں ہے، اب اسی کو مراتب کو اوپر کرتے چلے جائیے کہ ایک معصوم اللہ کو اپنے ایک دم جیسے قرآن کے اندر بھی ہے، قرآن میں آیا کہ وہ رگے گردن ایک دم نزدیک ہے، تو معصوم اپنے آپ کو اللہ سے ایک دم جڑا ہوا پاتے ہیں، ایک دم نزدیک پاتے ہیں،
حاضر پاتے ہیں،
یہ اشتیاق ان کے اندر ہے، ہمارے اندر نہیں ہے جی۔
میں تھوڑی دیر کے لیے اگر اجازت دیں تو اب اپنی گفتگو روکتا ہوں، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو چلا ایک بریک کا۔ ناظرین میں شکر گزار ہوں آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس پروگرام میں، ایک بریک کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ۔
یا مقی الخیرات، 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 یا مقی الخیرات،
یا مقی الخیرات، اعتنا جميع خیر الدنیا والآخرہ وصرف عنا جميع شر الدنیا والآخرہ۔ اے خیر و خیرات کے عطا کرنے والے، ہمیں ہر طرح کا خیر عنایت فرما اور ہر برائی سے ہمیں دور رکھ۔ آپ ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں ہماری گفتگو صحیفہ مبارک سجادیہ کی نویں دعا کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ایک بات آتی ہے اس میں جو کہ ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ مغفرت ہے
جی۔
ایک طرح سے طلب مغفرت کرنا اللہ سے اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرنا، اپنی گناہوں کو ایک طرح سے صاف کرنا اپنے نامہ اعمال سے، کوشش کرنا۔ یہ گناہ کیا ہے، یہ تاریکی کون سی ہے جو ہمارے نامہ اعمال میں آ جاتی ہے؟
صحیح،
بسم اللہ۔
اس سے پہلے میں یہ اپنی پہلی بات کو جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ جو گناہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نزدیک توبہ ایک بہت ہی محبوب شے ہے، تو اس میں ایک واقعہ یعنی اپنی ناظرین خدمت خصوصاً جو نوجوان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت مشہور واقعہ ہے یہاں پر معاذ بن حبل کا، جو رسول کے صحابی تھے، وہ آتے ہیں روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے رسول کے پاس کہ مسجد کے در کے اوپر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جو اس طریقے سے گریہ کر رہا ہے جیسے ایک جوان عورت اپنے ایک عورت اپنے جوان کے اوپر گریہ کرتی ہے، ایک بوڑھی ماں اپنے جوان پہ گریہ کرتی ہے۔ تو رسول نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تو جب وہ اندر آیا ہے وہ شخص، تو رسول نے سوال کیا کہ تمہارا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ پھر اس نے کہا تمہارا گناہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا، کہا کہ میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔
اچھا،
تو رسول نے کہا کہ نہیں، اگر تمہارا گناہ تمام سمندر سے زیادہ اور یہ جو جتنے دریاں ہیں اور جتنے پہاڑ ہیں ان سے بھی زیادہ بڑا، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر اس نے کہا نہیں، میرا گناہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو پھر رسول نے کہا کہ اگر عرش کرسی اور عرش اور تمام ان چیزوں سے بھی بڑا ہے تو اللہ جو ہے تمہارے گناہ کو معاف کر دے۔ پورا واقعہ بڑا ہے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں یہاں پر، کہ پھر رسول نے کہا کہ نہیں، بہرحال اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرا کام یہ تھا کہ میں 7 سال سے لوگوں کی قبر، جو لوگ مر جاتے تھے ان کی قبروں کھود کے کفن نکالتا تھا، میں اس کو بیچا کرتا تھا۔
اچھا،
اور ایک مرتبہ انصار کی ایک لڑکی کی جب موت ہوتی ہے تو میں قبروں کھودتا ہوں اور شیطان مجھے ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، میں اس کے ساتھ بدکاری بھی کرتا ہوں۔ تو جب اس کو میں چھوڑ کے جا رہا تھا تو اللہ کے حکم سے وہ گویا ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تجھے بخشے گا نہیں۔ تو یہاں سے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کا دل منقلب ہو جاتا ہے، یہاں سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ پیغمبر کہتے ہیں کہ دور ہو جا تو، کہیں تیری آگ میں بھی نہ جل جاؤں۔
اللہ
یہ سوچ کے جو ہے سننے کے بعد کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا، وہ جنگل کی طرف جاتا ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ کر گریہ کرتا ہے، 40 شب و روز تک گریہ کرتا ہے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135، کہ اے پیغمبر، جو لوگ جو نمایاں گناہ انجام دیتے ہیں اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں لیکن جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کون توبہ کو قبول کرنے والا ہے؟ اب پیغمبر خود اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو مغفرت کی
بشارت
دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ تو
اللہ،
یہ ایک چیز تھی یہاں پر جو میں چاہتا کہ ضرور بیان کی جائے۔ تو بہرحال ہمارے نوجوانوں، خاص کر آج کے زمانے میں، انسان گناہ کرتا ہے، اس کے جو ہے پیر سلپ ہوتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، لہٰذا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔
یہ مایوسی کی بات تو خیر اس وقت ہے کہ جب ایک طرح سے وہی اشتیاق کی، چونکہ یہاں پر بات پھر میری زبان پر آ رہی ہے، کہ جب ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو اور ہمارے اندر طلب پیدا ہو کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، یہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس سے پہلے کے مرحلے میں میں پھنس جاتا ہوں، میں ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا ہوں کچھ ایسی. میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں پوری جرات اور جسارت کے ساتھ، میرے قدم لڑکھڑاتے ہیں، لیکن کبھی میں نہیں سوچتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں.
تو یہ بہت اہم چیز ہے یہاں کے اوپر، ایک الگ باقاعدہ سوال ہے کہ انسان اپنے مرض کو سمجھے. جب تک کہ انسان اپنے مرض سے آشنا نہیں ہوگا اور اپنے درد کو احساس نہیں کرے گا، وہ اس وقت تک وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا. لہذا انسان سب سے پہلے متوجہ ہو، جو کہتے ہیں کہ انسان جاگے غفلت سے، غفلت سے نکل کے انسان.
کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی ایک واقعہ پڑھا، کچھ اتنے اس حد تک مریض ہوتے ہیں لوگ کہ ان کو بجائے اس کے کہ ایک طرح سے وہ توبہ کی طرف ان کی رہنمائی کرے، یہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی مثالیں ان کو اور جری بناتے ہیں، ان کو اور جری بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تو ہماری یہ نوبت یہ نہیں آئی، اس حد تک ہم برے نہیں ہوئے ہیں، جب اتنا برا شخص معاف کیا جا سکتا ہے تو ہم تو یقیناً معاف کیے جا سکتے ہیں.
نہیں تو بہرحال ان کے لیے یہ ہے کہ آج کے زمانے خصوصاً آج کل انسان کو نہیں پتا کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی.
بالکل حقیقت ہے،
کب موت آ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو، انسان 20 سال
چراغ بجھ جائے،
کب چراغ بجھ جائے. اور ہم کہتے ہیں ارے ابھی تو 18 سال کے تھے، ابھی تو 10 سال کا لڑکا تھا، کیسے مر گیا. تو انسان کو پتا ہے کہ ہم 90 سال زندہ رہیں گے تو بسم اللہ، ورنہ انسان کو تو پتا نہیں ہے.
صحیح. تو آتے ہیں پھر وہی جو میں نے سوال کیا تھا کہ یہ کون سی تاریکی ہے جو ہمارے نام اعمال میں آ جاتی ہے، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، کیا ہے؟
تو گناہ، سب سے پہلے گناہ کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا عربی لغت میں اس کا کیا معنی ہے. گناہ یعنی یہ کہ انسان، جو ہمارے جو معاصر کے دانشمند حضرات ہیں انہوں نے بھی اس کو یہی بتایا ہے کہ گناہ یعنی یہ کہ حدودوں کو توڑنا. اب یہ کسی جو باؤنڈریز ہیں، چاہے کسی ملک کے قانون ہوں یا باؤنڈریز ہوں یا پھر اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہوں، جس طریقے سے ایک ملک کے اندر قانون ہوتے ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے، وہاں کے نظم و انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے، اسی طریقے سے جو پروردگار عالم، جو تمام انسانوں کا خالق ہے، خلق کرنے والا ہے، اس نے بھی انسان کو کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، اس کو سعادت سے ہمکنار کرنے کے لیے کچھ قانون بنائے ہیں. اب اسی قانون کو جب انسان اپنے پیروں سے پامال کرتا ہے، اس کو بعد جو ان کو توڑتا ہے، تو یہ بہرحال اسی کو ہم کہتے ہیں کہ گناہ ہے، یعنی اللہ کے حدود کو توڑنا اور اللہ کے حدود سے نکل جانا. اور یہاں پر دو حدیثیں بھی میں بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلا گناہ بہت بڑا ہے، جیسا کہ رسول کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں لا کبیرہ مال استغفار، اگر تم استغفار کر رہے ہو تو گناہ جتنا بھی بڑا ہو، جیسے اس واقعے میں نے ابھی بیان کیا، پروردگار عالم انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن دوسری طرف ولا صغیرہ مال اصرار، کوئی آدمی کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اگر انسان اصرار کر رہا ہے، اس کی تکرار کر رہا ہے،
بار بار ریپیٹ کر رہا ہے
تو یہاں کے اوپر یہ گناہ چھوٹا نہیں رہے گا.
ایک بار ریپیٹ کریں، چونکہ ایک اہم جملہ ہے.
جی حضرت فرما رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا کبیرہ مال استغفار ولا صغیرہ مال اصرار، اگر گناہ بڑا ہے تو پروردگار ہم استغفار اس کو معاف کر دے گا، لیکن اگر گناہ چھوٹا بھی ہے لیکن اگر تکرار کر رہا ہے انسان، ارے چلو کر لیں. جیسا کہ نہج البلاغہ میں اور غلو الحکم میں بھی حضرت نے فرمایا، مولا کائنات نے، کہ اشد الذنوب ما استخف به صاحبہ، کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے کرنے والا چھوٹا سمجھے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مثلا یہ گناہ چھوٹا یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ سب
کے کہنے کو نظر انداز کر رہے ہیں،
کس کے کہنے کو نظر انداز کر رہے ہیں. کون؟ جو ہمارا خالق ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس کے اشارے پہ دنیا ایک دم بدل سکتی
ہے. خلاصہ یہ کہ جس کا سب کچھ ہے،
جس کا سب کچھ ہے، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو گناہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. بہرحال اور پھر گناہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ کوئی آدمی سوال کرنا چاہے، خصوصاً آج کل نوجوان ہمارے سوال کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم گناہوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم گناہوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. سب سے پہلے گناہوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خیالات کو پر کنٹرول کریں. اگر ہم نے اپنے خیالات کو پر کنٹرول کر لیا تو یہ خیالات جو ہیں ہم کو کام کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی ہم کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، پہلے ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے. یعنی خدا نخواستہ میں مثال دینا چاہوں گا یہاں پر کہ میں ایک سی ڈی خریدوں گا، تو سب سے پہلے میرے ذہن میں خیال آیا، پھر ہم اس کو اوپر اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، پھر یہ چیز یہی کام ہماری عادت میں بدل جاتے ہیں، پھر عادت اخلاق میں بدل جاتے ہیں، پھر اخلاق کے ذریعے سے ہمارا مستقبل مثلا تکمیل ہوتا ہے، مستقبل بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کو چاہیے گناہوں کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لائیں۔ گناہوں پر کنٹرول کرنے کے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنے خیالات کو کنٹرول میں رکھیں۔ اور یہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ اچھی عادتوں کو، بہت اہم چیز ہے یہ کہ اچھی عادتوں کو اپنانا مشکل ہے لیکن ان کے ساتھ زندگی کرنا بہت آسان ہے۔ اچھی عادتوں کو اپنانا مشکل ہے لیکن ان کے ساتھ زندگی کرنا آسان ہے، لیکن اس کے برخلاف بری عادتوں کو اپنانا بہت آسان ہے کہ ان کے ساتھ زندگی کرنا
دشوار ہو جاتی ہے،
بہت مشکل ہے، بہت دشوار ہے۔ لہذا ہمارے ناظرین توجہ کریں کہ بہرحال اچھی عادتوں کو اپنائیں اور جہاں تک ہو سکے گناہوں کے خیال سے بھی پرہیز کریں تاکہ جو ہے گناہ جو ہے عملی جامہ نہ پہن پائے۔
صحیح، یہ جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے لغزش ہوئی ہم سے،
جی
ایک بار جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ عادت نہ بن جائے، بار بار نہ کرنے لگے ہم اس کو، اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ایک بار قدم لڑکھڑائے ہمارے، ٹھیک ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں دوبارہ ایسا نہ ہو، لیکن ہم اپنے طور پہ کیا ایسی کوشش کریں کہ وہ عادت میں نہ بدل جائے؟ چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم محسوس نہیں کر پاتے، آہستہ 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 وہ عادت بن گئی ہماری، ہمارے کردار کا ایک طرح سے حصہ بن گئی۔
بھائی میں نے عرض کیا کہ جب بار بار کرتا تو انسان، میں یہاں پہ مثال دینا چاہوں گا کہ ایک چھوٹا پلانٹ اگر آپ زمین پہ لگائیں تو اس کو جو ہے ہم اس وقت دو انگلیوں سے بھی نکال سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے پودے کو، چھوٹے پیڑ کو، ایک ننھے سے پلانٹ کو زمین پہ اگر لگائیں تو جب وہ تازہ لگتا ہے ایک دو دن کے بعد ہم اس کو دو انگلیوں سے نکال سکتے ہیں، لیکن اگر یہ مدت اس کی طولانی ہو گئی، کچھ ایک مہینہ گزر گیا، ایک ہفتہ گزر گیا یا ایک سال گزر گیا، تو یہی چھوٹا سا پلانٹ اور درخت اور پودا ایک تناور درخت بن جائے گا۔ اب یہ کاٹنے سے بھی کٹنے والا نہیں ہے، اس کو ہلایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں رسوخ کر چکی ہیں، زمین کے اندر تک جا چکی ہیں۔ یہی صورت انسان کے گناہوں کی ہے۔ اگر انسان نے گناہ کیا تو سب سے پہلے متوجہ ہو جائے، اسی وقت اس کو قلائے کم کر دے، اس کو کاٹ دے،
وہیں پر اس کو روک تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک،
یہاں پر انسان جو ہے بہرحال گناہوں سے بچ سکتا ہے۔
میں شکر گزار ہوں، میں ایک چھوٹا سا چند سیکنڈ کا وقفہ اور ہم لیتے ہیں انشاءاللہ، ناظرین پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ قبلہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، آپ کی بات میں نے بیچ میں روکی تھی، بسم اللہ تین چار منٹ کا وقت ہمارے پاس۔
میں یہاں پر یہ کہہ رہا تھا کہ انسان گناہوں کو ایک پودے کی میں نے مثال دی کہ سب سے پہلے اسی وقت روک دے، جس طریقے سے، کیونکہ انسان جب بار بار تکرار کرتا ہے تو پھر دماغی طور پر اسی طریقے سے آمادہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ مثال دینا چاہوں گا میں اپنے، خاص کر اپنے نوجوان ناظرین کے لیے، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم کیسے گناہوں سے رکیں، بہت پیاری مثال یہاں پر ہے کہ جب ایک ہاتھی کے بچے کو لایا جاتا ہے، ہاتھی جب بڑا ہو جاتا ہے تو اپنی سونڈ کے ذریعے سے ایک ٹن وزن اٹھا سکتا ہے، ایک ٹن، لیکن یہی ہاتھی، آپ کو تعجب نہیں ہوتا، ایک پتلی سے زنجیر میں بندھا رہتا ہے، یہ بھاگتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے، جو سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں، جب ہاتھی بچہ ہوتا ہے، جب اس کو لایا جاتا ہے تو اس کو موٹی موٹی زنجیروں سے اور رسیوں سے باندھا جاتا ہے۔
اچھا،
وہ شروع میں بہت زیادہ ٹرائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور جب وہ چند بار کوشش کر چکا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں بھاگ نہیں سکتا۔ اب یہی ہاتھی جب بڑا ہو جاتا ہے تو ایک پتلی سی زنجیر میں بندھا رہتا ہے،
اس کو لگتا ہے کہ
ایک جھٹکا دے تو بھاگ سکتا ہے،
بھاگ سکتا ہے،
چونکہ دماغی طور پر وہ تیار ہو چکا ہے کہ میں بھاگ نہیں سکتا۔
اس کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے کہ میں نے ابھی تک جتنی کوشش میں نے کی ہے وہ سب رائے گاں گئی ہے، میں چھڑا کے نہیں بھاگ پایا ہوں، بھی نہیں ہو پائے گا۔
تو یہی ہمارے گناہ کرنے والے کا ذہن کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں اس سے نکل نہیں پاؤں گا۔ نہیں، اگر وہ چاہے تو شروع میں ہی ایک جھٹکے کے ذریعے سے ایک تصمیم، محکم ارادہ، ایک کرج، ایک ہمت کے ساتھ اللہ سے اوپر توکل کرتے ہوئے، معصوم علیہ السلام سے
خود اس سے مدد چاہے، جیسا کہ اس دعا میں بھی ہے،
ہاں جیسا کہ حضرت نے اس دعا کے اندر فرمایا ہے، اور اللہ سے طلب کرے مغفرت کو، انشاءاللہ اللہ اس کے گناہوں کو بخشے گا اور معصوم علیہ السلام بھی اس کی مدد کریں گے۔ اور ہمارا ذہن جو ہے، میں جو آخر میں بات کرنا چاہوں گا بالکل، کہ اپنے ذہن کو ہم چاہیں تو اچھی چیزوں کو بھریں۔ دیکھیے، لا آف نیچر ہے، نیچر کبھی بھی خالی پن کو پسند نہیں کرتا۔
اچھا،
کبھی بھی خالی پن کو پسند نہیں کرتا، یعنی اگر آپ کسی گارڈن کے اندر زمین کے اوپر جو اچھی زمین ہے, فرٹائل زمین ہے, وہاں کو اگر آپ پیڑ پودے اچھے فلاورز نہیں لگائیں گے تو گھاس پھوس خود بخود اگائے گی.
اگر ایک جگہ ہم باغ جہاں پہ لگا سکتے ہیں, جیسی آمادہ زمین ہے جہاں پہ چمن ہم خوبصورت سا بنا سکتے ہیں, وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ جنگل
بن جائے گا. بالکل. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے خود فرمایا, ان نفس ان لم تشغل ہو شغلقا, اگر تم اپنے نفس کو مشغول نہیں کرو گے کہے سے, اچھی چیزوں سے, اچھے لٹریچر سے, اچھی میگزین, اچھی سی ڈی, اچھے ٹی وی پروگرامز, اچھے دوست, اچھے فرینڈ سرکل, اچھے رشتہ داروں سے اگر مشغول نہیں کرو گے, ان نفس ان لم تشغل ہو شغلقا, تو اب نفس تم کو مشغول کر دے گا. اب نفس کہے گا یہ خریدو, یہ سی ڈی خریدو, یہ کتاب خریدو, یہ کرو, وہاں جاؤ, اس کے ساتھ جاؤ, اس کے ساتھ گھومو. تو ہم کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ایسا, ہمارا پروگرام ٹائٹ ہونا چاہیے, شیڈیول ہمارا ایسا ہونا چاہیے صبح سے شام تک کہ ہم کو گناہ کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے.
بہت شکر گزار ہوں قبلہ ترابی صاحب, گفتگو ایک خوبصورت گفتگو تھی, انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئندہ پروگراموں میں بھی. آج اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے ناظرین, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں آپ نے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا, امید کرتا ہوں گفتگو کسی لائق رہی ہوگی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پروگرام لے کر کے, تب تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.